بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزء عمك التفسير كدرس جاريه فضيلة الشيخ العلامة صالح محمد بن صالح عثيمين رحمة الله عليه كتفسير سي ہم یہ شرح پڑھ رہے ہیں. سورۃ عبسہ کی آخری آیات کی تفسیر آج کے درس میں ہم بیان کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہم رکے تھے شیخ صاحب کے اس فرمان پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ثم لما ذکر اللہ عز وجل الانسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش ثم مات. پھر جب اللہ تعالی نے انسان کا ذکر کیا اس کی ابتدائی حالت سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے نطفے سے پیدا کیا یہاں تک کہ وہ پوری دنیا میں زندہ رہا، یہاں تک کہ پھر اسے موت آئی. دنیاوی زندگی کا خاتمہ موت سے ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیخ فرماتے ہیں ذکر حالت الآخرتی، پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی حالت کا ذکر فرمایا ہے. پچھلے درس میں ہم سب نے یہ سنا تھا کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر، بہت سارے احسانات میں سے اور انعامات میں سے، کہ ہماری جو خلق کی حقیقت ہے وہ ایک نطفہ ہے. عربی زبان نطفہ ایک قطرے کو بھی کہتے ہیں، نطفہ تھوڑے مقدار کے پانی کو بھی کہتے ہیں، اور نطفہ ناچیز کو بھی کہتے ہیں. اگر کسی کی تحقیر کروں تو نطفے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہے تو نطفہ ہی ہے. سبحان اللہ، ماء مہین ہے، نطفہ ہے. ہماری یہ اصل ابتدا ہے، ہماری اصل حقیقت یہ نطفہ ہے. یہ نطفہ اگر اس کو ایک سیل یا خلیہ لیا جائے، جسے میڈیکل سائنس میں ہم کہتے ہیں اسپرم لیا جائے، تو پھر اتنا باریک ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اور اگر ہم پانی کے بارے میں نطفہ کہیں تو ایسا عجیب سا پانی ہے، جسم پہ لگ جائے تو گھن محسوس ہوتی ہے اور فوراً اسے دھونے کے لیے ہم دوڑتے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے، نطفے سے پیدا کیا گئے ہیں ہم. اور آپ دیکھیں یہ نطفہ جو تھا اب یہ کہاں پر پہنچا ہے. سبحان اللہ، واللہ انسان کا اپنی تخلیق میں ذرے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے. نطفے سے لے کر آج اس کرسی پر بیٹھنے تک، یعنی یہ جو قابلیت یا جو سٹیٹس ہے کسی کا بھی، اگر آج ہم کچھ کرنے کے لائق ہیں محض اسی کا کرم ہے. ورنہ پانی کے قطرے کو زمین پر گرا کے دیکھو، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، کیا قیمت ہے اس کی. پانی تو پھر بھی پانی ہے، جسم پہ لگ جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی بلکہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. لیکن ہمارا پانی عجیب سا پانی ہے، اس پانی سے ہم بنے ہیں. پھر وہ پانی مزید خون کی شکل اختیار کر کے اس میں غلاظت پیدا ہو گئی، ایک خون کا ٹکڑا بن گیا، پھر چباہی بوٹی کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک انسان بننا شروع کیا. اور اس وقت ہم انسان نہ تھے جب تک کہ ہمارے اندر روح نہ پھونکی گئی 4 مہینے کی عمر میں. اس سے پہلے کیا تھے ہم؟ ثم انشأناهم خلقا آخر، اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھے ہم، حیوانیت کی شکل تھی. جب روح پھونکی گئی تو انسان ہی روح پھونکی گئی ہے، اور اس روح پھونکنے کے ساتھ پھر ہمارا رزق، ہمارا عمل، ہمارا اجل اور خوشبختی یا بدبختی تب لکھ دی گئی ہے. اس کے بعد پھر ماں کے پیٹ کے اندر کا 9 مہینے کا مرحلہ جو ہے، کیسے ہم بڑے ہوئے وہاں پہ، اس تنگ جگہ پہ دیکھیں آپ، ظلمات ہی ظلمات ہیں، 3 پردے ہیں، پھر رحم کی دیوار ہے، پھر پیٹ کی دیوار ہے. سبحان اللہ، اور غذا پہنچنی ہے مقرر وقت پر، ذرے برابر زیادہ نہیں، کم نہیں، دیر نہیں. جو جسم کو ضرورت ہے جسم لے ہی لیتا ہے اس کے کرم سے، جس کی ضرورت نہیں ہے جسم اسے نکال دیتا ہے اسی کے کرم سے. لا الہ الا اللہ, پھر یہ انسان وجود میں آتا ہے, پھر یہ انسان آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے عقل سے بھی نوازتا ہے, یہ عقل مند ہو جاتا ہے, سمجھدار ہو جاتا ہے. اور عجیب سا انسان ہے, جب اس کو سمجھ ملتی ہے اپنے رب کے سارے احسانات پس پشت ڈال دیتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. زندگی تو گزر گئی ہے, جیسے بھی ہے گزر گئی ہے. موت سب کو برابر کر دیتی ہے, چھوٹے کو بڑے سے, امیر کو غریب سے, حاکم کو محکوم سے, مرد کو عورت سے, برابر سب قبر میں جا پہنچتے کہ نہیں. اب وہاں پہ فرق ہے, یہ قبر مرد کی عورت کی, چھوٹے کی بڑے کی, امیر کی فقیر کی, غنی کی ہے یا حاکم محکوم کی, کوئی فرق ہے؟ قبر قبر تو قبر ہی ہے, برزخ اس دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں, بات ختم ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اب کیا ہوگا اس انسان کے ساتھ, آئیے دیکھتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں, ذکر حالت الاخرت فی قوله, ارشاد باری تعالی, فاذا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اس آیت کی ان آخری جملوں میں بڑے عظیم پیغام ہے اور کمال کی انتہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, بس جب آئے گی کانے کو پھوڑنے والی, کان کو بہرا کر دیتی ہے, اتنی شدید چیخ ہوگی, سور پھونکا جائے گا, اس دن کیا ہوگا؟ دوبارہ زندہ ہوں گے. حالت کیا ہوگی؟ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, جس دن یہ انسان اپنے بھائی سے دوڑے گا, یا پھر دور بھاگے گا, دیکھ کر دور بھاگے گا. ابھی تو بھائی کی طرف بھاگتا تھا دنیا میں, اب بھائی کو دیکھ کر بھائی سے دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, بس نہیں, وہ امی ہی, اور اس اپنی ماں سے, وہ ابھی اور اپنے باپ سے بھی, بس نہیں, وہ صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے, وہ بنی اور اپنے بیٹوں سے. انہیں بیٹوں کو سینوں سے لگاتا تھا, انہیں بیٹوں کی تڑپ تھی, زندگی ساری اپنی بیوی بچوں کے لیے گزار دی, رشتے ہی جوڑتا رہا, والدین کو خوش کرتا رہا, بھائیوں کو خوش کرتا رہا, نہیں دیکھا حرام کی کمائی, حلال کی کمائی, رب کو ناراض کیا, راضی کیا, کچھ نہیں دیکھا. ایک چیز اس کے نصب العین تھا, اپنے پیاروں کو راضی کیسے کروں میں, اپنے رب کی رضا کی اسے کبھی فکر نہیں ہوئی. اب وقت آیا ہے, اب ذرا اس منظر کو دیکھیں ذرا. یوم یفر المرء من اخیہ, ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دور سے, بھائی, وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اسے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب دنیا میں سے اس وقت کیا چیز ہے, جو سب سے زیادہ, جو سب سے آخر میں, جسے سب سے آخر میں بھاگے گا دنیا آخرت میں, سب سے آخر میں کسے بھاگے گا؟ بنی, بیٹوں سے. یعنی دنیا میں اس انسان کو سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ بیٹے ہی ہے, پھر بیوی ہے, پھر باپ ہے, پھر ماں ہے, دنیا کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے نہیں, مقام تو والدہ کا سب سے بڑا ہے, پھر والد ہے. دنیا والے کیا چاہتے ہیں, دنیا والے کیسے رہتے ہیں, ہم لوگ رہتے کیسے ہیں, اپنے اندر ذرا گربان جھانک کے دیکھیں, ہمارے جو پرائیورٹیز ہیں, ہمیں جو ہمارے جو پیار, ان کی ترتیب کیا ہے, یہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ بیٹا ہے, بیوی ہے, باپ ہے, ماں ہے, پھر بھائی ہے, تو یہ ترتیب ہے. اچھا, دوسری صورت میں, صورت المعارج میں, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, بیٹا پہلے کیوں؟ دیکھیں نفس نفسی کا عالم دیکھیں. اب اس وقت دنیا میں ہم اپنی قربانی دے دیتے ہیں, وقت کی, اپنے یعنی خواہشات کو قربان, بچوں کی کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اگر کپڑے خریدنے ہیں نئے کپڑے, پیسے کم ہیں, ہم بچوں کے خریدا پہ نہیں خریدتے. کیا خیال ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ عیدوں پہ اگر خرچ یعنی جیب تنگ ہے اور عید آ گئی ہے تو کس کے ہم کپڑے خریدتے ہیں, اپنے یا بچوں کے خریدتے ہیں؟ جس کے پاس بہت ہے تو سب کا لیتے ہیں, جس کے پاس ذرا تنگی ہے تھوڑی سی تو فکر بچوں پہ پہلے ہوتی ہے, اپنی بعد میں کرتے ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے عجیب سا. آخرت میں دیکھیں ذرا کچھ اور ہے, اور واللہ یہ ہو کے نہیں, یقین ہے یقیناً, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب دوڑنا ہے تو سب سے آخر میں بیٹے سے دوڑنا ہے, جب قربان کرنا ہے سب سے پہلے بیٹے کو قربان کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ میں سمجھاتا ہوں. اس آیات کریمہ میں یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنیہ, بیٹا سب سے آخر میں فرار ہوتا ہے بندہ. آگے بتاؤں گا شیخ صاحب اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں. انسان دیکھ لیتا ہے اپنے پیاروں کو, تو بھائی کو دیکھا ہٹ گیا, والدین کو دیکھا ہٹ گیا دور ہو گیا, بیوی کو دیکھا دور ہو گیا, بیٹے کو دیکھا سب سے آخر میں دل تو نہیں کرتا, اس سے بھی دور ہو گیا, کیونکہ نفس نفسی کا عالم ہے. وجہ کیا شیخ صاحب فرماتے ہیں ارشاد باری تعالی, لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ان میں سے ہر بندے کا اس وقت اپنے اپنا معاملات جس سے وہ دوسروں سے بے پرواہ ہے. ہر بندہ اپنے معاملے میں مگن ہے, کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے. وجہ یہ ہے کیوں, کیونکہ ہم سب نے اس وقت اپنا حساب خود دینا ہے, کوئی حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور یہی حالت کس کی ہوگی؟ یہ حالت ہماری ہے تو والد کی بھی یہی حالت ہے, بیٹے کے بھی یہی حالت, بیوی کی بھی یہی حالت ہے, بھائی کے بھی یہی حالت ہے, سب کی یہی حالت ہے. اچھا جب ابھی تو پتہ نہیں حساب کیا ہونا ہے, ابھی تو یہ ڈر ہے حساب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی مطالبہ کر لے اپنے حق کا, دنیا میں حق کی کوئی کمی ہو جاتی ہے نا حقوق کی ادائیگی میں, کبھی بیٹے کا حق ہضم کر لے, کبھی بیوی کا, کبھی والدین کا, کبھی بھائی کا, کبھی دوستوں کا, کبھی کسی اور کا, اور مر گئے توبہ نہیں کی اور نہ ہی اس کا حق واپس کیا. اب دوبارہ زندہ ہوئے, اب تو یقیناً میدان محشر ہے, سب کچھ آنکھوں کے سامنے, جہنم کھولتے ہوئے سامنے آ گئی ہے, 70,000 لگام ہر لگام 70,000 فرشتہ کھینچ کے آ رہے ہیں, اب سب واضح ہو گیا ہے, اب کچھ چھپا بھی نہیں سکتے اور کہیں دوڑ بھی نہیں سکتے, کہیں جا بھی نہیں سکتے, کہیں چھپ بھی نہیں سکتے. اب کیا ہوگا؟ اب یقیناً دل میں کھٹکا اور ڈر ہے, اگر بھائی نے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا تو میں کیا کروں گا پھر, اگر بیوی نے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا میں کیا کروں گا پھر, تو دیکھ کے دوڑ لیتا ہے, نہ اس کے سامنے نظر آؤں گا اسے, نہ اسے مطالبہ کرے گا. اچھا اب سورۃ المعارج کی آیات میں کیا ہے, یبصرون یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اب عذاب, اب وہ پکڑ گیا نا, اب سزا اس کو گن گئی, وہ حساب سے پہلے حساب کے بعد کی بات ہے, اب حساب ہو گیا, اب اسے جہنم کی سزا سنا دی گئی, نعوذ باللہ. اب کیا کرے گا؟ اے اللہ تعالیٰ اب ذرا غور کرے آیات پہ, اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عذاب دے, مجھے چھوڑ دے جو سب سے زیادہ پیارا تھا. اے اللہ تعالیٰ میرا بیٹا ہے, میں نے اس کے لیے قربانی دنیا میں دی تھی نا, اسی کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا, اب اسے تو لے لے, مجھے چھوڑ دے, اتنی شدید عذاب ہوگا. یود المجرم, اب مجرم کی بات ہو, لو یفتدی من عذاب یوم, اس دن کے عذاب سے یفتدی, قربان کرنے کے لیے تیار ہے کون؟ اب اپنے سب سے زیادہ سب سے پیارا دنیا میں جو تھا وہ بیٹا ہے, بی بنی اپنے بیٹے, وہ صاحبتی ہی وہ اخی, ترتیب دیکھی الٹی ہے کہ نہیں, بنی بیوی بعد میں, بیوی کو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو لے لے, مجھے چھوڑ دے بس, اس نے مجھے دنیا میں بڑا خراب کیا ہوتا ہے, اسی کی میں سنتا رہا ہوں, اب میں اسی کو قربان کرنا چاہوں تو بس میری بخشش ہو جائے, میرا بھائی تھا میرے بھائی کو لے لو, نہیں کافی نہیں ہے. وہ فصیلتی ہی التی تؤوی, میرے پورے خاندان کو لے لو, پورا خاندان قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں, نہیں کافی. ومن فی الارض جميعا ثم ينجی, اے اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کا وہ مالک ہوتا, یہ شخص جو آج پکڑا گیا ہے, اب رب کی پکڑ میں آ گیا ہے, اگر ساری دنیا کا وہ مالک ہوتا, اے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, ان سب کو لے لو, عذاب دے دو, بس مجھے چھوڑ دو. سبحان اللہ, یہ آیتیں ہم نے کتنی مرتبہ پڑھی ہیں, کیا کبھی ہم نے سوچا ہے یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے؟ بھائی دیکھو بات صرف یقین کی ہے. ہم اللہ کے کلام پڑھتے ہیں کاش سمجھنے کے لیے پڑھتے ہوتے, کاش عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہوتے, کاش اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے پڑھتے ہوتے. ہم پڑھتے ہیں صرف ثواب کمانے کے لیے, صرف ختم کرنے کے لیے. یہ ان کی بات کرو جو پڑھتے ہیں, اور جو نہیں پڑھتے تو پھر امت میں بہت ہی زیادہ ہے. اللہ سب پر رحم فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے. اب جب یہ مسئلہ ہو گیا ہے, دو قسم کے لوگ ہیں. وجوہ یوم اذ مسفرہ, اس دن بہت سارے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ, چمکتے ہوئے تو ہیں. چند صفات تو ذرا پتہ لگے کیسے چہرہ چمکتا ہوا یا اس کی چمک ہے. ضاحکۃ ہنستے ہوئے, مستبشرہ مسکراتے ہوئے. خوشی طاری ہوگی, دور سے شکل دیکھیں گے خوشی طاری ہے, نورانی چہرہ ہے. اللہ اکبر. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, دوسرے چہرے بھی ہیں ان کے برعکس. یہ چہرے تھے مومن کے, موحدی, متبع سنت, منہج حق پر چلنے والے. ان کے برعکس ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, یرحمک اللہ, علیہا غبرہ, اور بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جن کے اوپر غبار ہوگا, غبرہ, دھول ہوگی. ترحقها قطرہ, کالک چھائی ہوئی ہوگی. کون ہے یہ لوگ؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, یہ کافر اور فاجر لوگ ہیں. کفر کرتے رہے, نافرمانیاں کرتے رہے اپنے رب کی دنیا میں. اللہ تعالی نے سراپا نعمت نازل فرمی, یعنی سراب نعمت ہے, ڈوبا رہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں, اور اس کے باوجود بھی ناشکری کرتا رہا. سب سے بڑی ناشکری شرک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان آیات کی تفسیر میں, میں نے تفسیر بتا تو دی لیکن پھر پڑھ کے پھر سن لیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَعْنِي الصَّيْحَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي تَصُخُّ الْآذَانَ, صاخہ سے مراد وہ عظیم چیخ یا آواز جس سے کان پھٹ جاتے ہیں. وَهَذَا النَّفْخُ فِي الصُّورِ, اور یہ سور میں پھونکے جانا ہے, سور میں پھونکا جانا ہے. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ شَقِيقِهِ أَوْ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّهِ, بھائی سے فرار ہوگا, سگا بھائی, شقیق, أَوْ لِأَبِيهِ, یا باپ کی طرف سے, أَوْ لِأُمِّهِ, یا ماں کی طرف سے. جب بھائی ہے تو سب شامل ہیں. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, الْأُمُّ وَالْأَبُ الْمُبَاشِرُ, چاہے براہ راست ماں باپ ہوں, والاجداد یا دادے ہوں, ایدا والجدات یا دادیاں نانیاں, یعنی باپ کے باپ اور ماں, اور ماں کے باپ اور ماں, یا ان سے اوپر اوپر تک چلے جائیں جتنے بھی ہیں. یہ پھر منہا اولا کلین, ان سب سے فرار ہوگا. وہ صاحبتی یعنی زوجتی, اس کی بیوی, وہ بنی, وہ اقرب الناس الیہ, احب الناس الیہ, اس کے بیٹے جو سب سے زیادہ قریب, سب سے زیادہ پیارے ہیں. وہ پھر منہا اولا کلین, ان سب سے فرار ہوگا. قال اہل العلم, اہل علم فرماتے ہیں, يفر من هؤلاء لئلا يطالبوه بما فرط في به من حقهم. کیوں فرار ہو گئے یہ شخص ان سے؟ بعض اہل علم فرماتے ہیں, یعنی اہل تفسیر جو ہے, اہل علم ہیں, وہ فرماتے ہیں کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں ان میں سے کوئی اپنا حق مجھ سے طلب نہ کر لے. کون سے حق؟ من ادب وغیرہ, بعض وقت ادب میں کوتاہی ہو جاتی ہے یا حقوق کی ادائیگی میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, تو اس کا حساب بھی ہوگا قیامت کے دن. واللہ قیامت کے دن ہم اف تک نہیں کہہ سکتے والدین کو, اف کا بھی حساب ہوگا. زبان سے اف نہیں کہا, چہرے پر ناگواری بھی اف ہے, آنکھیں بند کرنا بھی اف ہے. اف کی کوئی بھی قسم ہو, جس چیز سے پتہ چلے کہ اس نے والدین کے سامنے کچھ ناگواری کا مظاہرہ کیا ہے, بات حق کی ہے, جائز کی بات ہو رہی ہے, والدین آپ سے جائز مطالبہ کرتے ہیں اور اپنا جائز ان سے, ان کے سامنے اف, چاہے زبان سے ہو, چاہے چہرے کی رنگت سے ہو, بناوٹ سے ہو, یا جسم کی کسی حرکت سے ہو, ایسی حرکت جس کو دیکھ کر والدین کو برا لگے, اسے اف کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا يُحِبُّ أَبَدًا أَن يَكُونَ أَحَدٌ يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ, کیونکہ ہر بندہ اس دن یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے کسی سے مطالبہ نہ کرے. اچھا, مطالبہ اگر کوئی کرتا ہے, کسی نے کسی کا حق دنیا میں لیا ہے, دوست ہے, قرض لے واپس نہیں کیا ہے, توبہ بھی نہیں کی, اسے واپس بھی نہیں کیا, موت آ گئی ہے, اب میدان محشر میں کھڑے ہیں. قرض والا اپنا قرض لینا چاہتا ہے, جی تم نے مجھ سے لیا تھا میرا حق دو, کہاں سے دے گا؟ واللہ دنیا جا کے خزانے بھی دے گا تب بھی اس کو قرض ادائیگی نہیں. اس وقت ریال روپیہ نہیں ہوگا, دینار درہم نہیں ہوگا, سونا چاندی نہیں ہوگا, اس وقت اعمال نیکیاں ہوں گی. اب ہر بندہ اسی کے پیچھے پڑا ہے کہ میرے اعمال زیادہ ہوں. سگے بھائی کو نہیں چھوڑے گا, اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑے گا. اعمال جب دے کے فرار ہوتا ہے, جو قربان کرنے کے تیار ہے ان کا حق ان کے دے کے کوئی چھوڑے گا کبھی؟ سبحان اللہ. تو قرض والا کہے گا مجھے تو میرا حق چاہیے, بڑے کوشش کرے گا معافی کی, ادھر کوئی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم سے معاف کرنا چاہے تو اسی کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ صاحب حق کو بھی راضی کرے گا اور اس بندے کو بھی راضی کر سکتا ہے, اللہ کی مرضی ہے. خطرہ کتنا بڑا ہے اگر اللہ تعالیٰ عدل انصاف کر لے تو گیا, اور ہم دیکھو گارنٹی لی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمی کرے گا 100%, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, امید ہے. لیکن اس لائق تو کچھ ہونا چاہیے نا, تھوڑا سا ایک قدم تو بڑھنا چاہیے نا, خیر کی طرف, حق کی طرف, توحید کی طرف, سنت کی طرف, کچھ ہم تو کچھ کریں نا. دنیا میں ساری زندگی مست رہے, مست سے مراد دین سے دور رہے, اسی کو لوگ مستی کہتے ہیں نا. مست یعنی کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی حج نہیں, کوئی فرو برداری نہیں زندگی میں, یہ بندہ مست ہے, شراب ہے, کباب ہے اور زندگی گزر رہی ہے, بس محرمات کا ارتکاب ہے. تو ایسے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, شرم نہیں آتی. پہلے اس لائق تو بنو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت تو کرے, پھر یہ جا کے کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں, وہ غفور رحیم ہے. واللہ اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ کی قسم اس نے پیدا ہمیں کیا ہے جنت کے لیے. ہم خود محروم ہوتے جنت میں جانے سے. جس جنت سے ہمارے باپ کو نکالا گیا آدم علیہ السلام کو, وہی جنت ہماری جگہ ہے, وہی ہمارا ٹھکان ہے, وہیں پہ واپس جانا ہے. ہر انسان کی جگہ وہی ہے. اور اس بدبخت انسان کو دیکھ, کفر اس نے کیا, شرک اس نے کیا, بدعت اس نے کیے, نافرمان اس نے کیا, قتل اس نے کیا, سود اس نے کھایا ہے, چور اس نے کیا, ڈکیتی اسی نے کیا, اسی انسان تو کر رہے ہیں سب کچھ. جو یہ سارے کام کرے پھر کہتا ہے میں اللہ تعالی رحمت کا امیدوار ہوں. نماز پڑھ کے کہو, روزہ رکھ کے کہو, فرما برداری کر کے کہو, سے منہج اپنا کے کہو, تو توحید و سنت کے راستہ اپنا کے کہو, پھر تو بند. کچھ منہ تو ہو نا کہنے کا, کوئی وجہ تو ہو نا کوئی کہنے کی. نافرمانی کر کے کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے. واللہ بڑی بدبختی ہے. واللہ یہ شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہے. شیطان جنت میں جانے سے ہر انسان کو روکتا ہے. اس نے قسم کھائی ہوئی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ساری انسانیت کو میں بہکا کر رکھ دوں گا, جنت سے محروم کر دوں گا اور جہنم رسید کر دوں گا, سوائے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے تیرے مخلص بندوں کے, ان پر میرا زور نہیں چلتا. کون ہے مخلص لوگ؟ اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ موحد ہیں, متبع سنت ہیں, منہج حق کو اپنانے والے ہیں, جنہوں نے زندگی ساری اسی حق کو پانے کے لیے لگا دی ہے. علم میں آگے نظر آتے ہیں, عمل میں آگے نظر آتے ہیں, تقوی میں آگے نظر آتے ہیں, فرمانبرداری میں آگے نظر آتے ہیں, دعوت تبلیغ میں آگے نظر آتے ہیں, ہر خیر کے میدان میں آپ کو لوگ آگے نظر آئیں گے. جہاں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے وہیں آپ کو نظر آئیں گے, جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے وہیں آپ کو نظر نہیں آتے. یہ لوگ کیا سب برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. واللہ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں کل انسان مشتغل بنفسه لا ينظر الى غیره, ہر انسان اپنے نفس میں مشغول ہے, اپنے تئیں مشغول ہے, مصروف ہے, کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر تک بھی نہیں دیکھے گا. ولہذا لما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس جب اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام نے فرمایا انکم تحشرون یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا, بے شک تم لوگوں کا قائم دن حشر ہوگا کس حالت میں؟ حفاۃ ننگے پاؤں, عراۃ ننگے برہنا بدن, غرلا جسم کا ہر حصہ موجود ہوگا ویسے ویسے جیسے کہ پیدائش کے وقت موجود تھا, خطرہ کیا ہے، وہ جلد کا ٹکڑا بھی واپس آ جائے گا. اپریشن میں کوئی حصہ ضائع ہوا ہے، وہ حصہ بھی واپس آئے گا. جانتے ہیں کیوں؟ اگر اسے جنت میں جانا ہے تو جنت کا نعیم ایک ایک حصے تک پہنچے، ایک ایک سیل کے لیول تک بھی پہنچے، کوئی حصہ محروم نہ ہو اس کا، چاہے وہ کٹی ہوئی جلد کیوں نہ تھی جس کو پھینک دیا جاتا ہے. اور اگر نعوذ باللہ جہنمی ہے تو جسم کے ایک ایک حصے کو عذاب ملے. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. تعجب تو ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن اگر یہ ہماری حالت ہوگی، ننگے پاؤں، برہنہ بدن، اور جس میں سارے حصے واپس ہوگی جیسے کہ پیدائش کے وقت تھے، غرلہ، تو کیا مرد عورتیں ایک جس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھ شرم و حیا کی انتہا دیکھیں. جو عورت زندگی صرف پردے میں گزارتی ہے نا، وہ میدان محشر میں بھی ایسی بات تصور نہیں کر سکتی. اب مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے بعد دنیا بھی اور ہے. وہاں پر کس کو کوئی ہوش ہوتا ہوگا کہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. لیکن ایک عجیب سی بات آئی ہے، نئی بات آئی ہے، کہ کس طریقے سے مرد اور عورتیں میدان معاشر میں، سب یہ نہیں کہ مرد الگ ہے پردہ ہوگا بیچ میں، عورتیں الگ ہیں، نہیں، سب ہوں گے ایک ایک جگہ پر. لیکن کسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الامر اعظم من ان ينظر بعضهم الى بعض. اے عائشہ، اس دن معاملہ بہت ہی عظیم ہوگا، اتنی سختی کا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ پائے گا. کہاں کسی کے پاس وقت ہو کسی کو دیکھنے کے لیے؟ آج دیکھنے کا وقت ہے تو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کو بے پردہ نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کو آج پردہ کرنا چاہیے، آج وقت ہے پردہ کرنے کا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اب دیکھیں جب امہات المؤمنین اور مومن عورتیں جب پردے میں زندگی گزارتی ہیں تو اس دنیا میں یہ پردہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پہ میرے حجرے میں، تو میں جایا کرتی تھی، میرا خاوند تھا. پھر جب میرے والد وفات پائے تب بھی جاتے تھے، میرا خاوند میرا والد تھا، یعنی بغیر حجاب کے حجرے میں جا کے اب کیا چادر پہن لیا. فرماتے جب سیدہ عمر دفن ہوئے پھر میں مکمل حجاب لے کے جاتی تھی. مردوں سے بھی پردہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج مردوں کو کہا جائے پردہ کرو، چہرہ ڈھانپو، کہتی گرمی محسوس ہوتی ہے، نظر کچھ آتا نہیں ہے، دس بہانے بناتی ہیں. امہات المؤمنین کی سیرت پر ذرا نظر ڈالیے کبھی. اپنا حجرہ ہے، اپنے حجرے میں جاتی ہیں اور اپنے مکمل حجاب لے کے جاتی ہیں. سیدنا عمر سے پردہ مرنے کے بعد بھی. اور آج بعض لوگ جھگڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں، یار چہرے کا پردہ واجب ہے نہیں ہے، اس پہ جھگڑا کرتے ہیں. بات ایمان اور تقویٰ کی ہے نا، بات تو یہ ہے بس. سبحان اللہ. شسر فرماتے ہیں، ثم قسم اللہ الناس فی ذلك الى قسمین. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا. فقال وجوہ یومئذ، یعنی یوم القیامہ. بہت چہرے اس دن، یعنی قیامت کے دن، مسفرہ من الاسفار وهو الوضوح لانه وجوه المؤمنین تسفر اما فی قلوبهم من السرور والانشراح. مسفرہ یعنی چمکدار. اسفار کہتے ہیں سفیدی کو، جب صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے جب سفیدی چھا جاتی ہے وہ اسفار کا وقت ہوتا ہے. اسفار کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے جب سفیدی چھا جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں اسفار کا وقت. مسفرہ یعنی سفید چمکتے ہوئے. جیسا فرماتے ہیں چمکتے ہوئے کیوں ہوں گے؟ تسفر عما فی قلوب من السرور والانشراح. جو دل کے اندر خوشی اور انشراح ہے اور کوشادگی ہے، اب اس کا جو اثر ہے وہ چہرے پہ آ کے یہ چمکنا شروع ہو گیا چہرہ. تو اصل خوشی کہاں پہ؟ چہرے پہ. دیکھیں جب انسان خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کسی غصہ آتا ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے غصے میں ہے؟ ہاتھ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے. کانوں کو دیکھ پتہ چلتا ہے, چہرے کو دیکھ پتہ چلتا ہے یہ شخص غصے میں ہے یا ناراض ہے, خوش ہے یا غمزدہ ہے. اس دن بھی یہ جو رونق چہرے پہ ہوگی, یہ جو چمک ہوگی, سفیدی ہوگی, ایک امتیاز ہے. لوگ دیکھ رہے ہوں گے کسی کے چہرے پہ کالک لگی ہوئی ہے, کالے سیاہ, جو کسی کے چہرے چمکدار ہے. تو جس کا چہرہ چمکدار اور سفید ہے, یہ اس کے دل کے اندر جو کیفیت ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. دل میں کیا ہے؟ سرور ہے, انشراح ہے, خوشی ہے, انتہا ہے خوشی کی. اللہ کی قسم ایسی خوشی کبھی اس نے دنیا میں کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی. یہ خوشی ہے کہ آج میدان محشر میں میرا رب مجھ سے راضی ہے, اور یہ چمکتا ہوا چہرہ ہے. ضاحكة يعني مبتسمة, وهذا من كمال سرور المستبشر أي قد بشرت بالخير, لأن ملائكة تتلقاهم بالبشرى يقولون سلام عليكم. اچھا, مسفرة چمکتے ہوئے سفید چہرے, ضاحكة ہنستے ہوئے, مستبشرة بشارت, مسکران ان کے چہرے پر بشارت بھی ہوگی. یار بشارت تو سنائی دیتے ہیں, بشارت چہرے پہ کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ کوئی خوشخبری سناتا ہے اس خوشخبری کا اثر چہرے پہ ہوتا ہے نا. اس دن جو بشارت فرشتے سنائیں گے, کیا بشارت ہوگی؟ فرشتے کیا سنائیں گے؟ سلام علیکم, بارک اللہ فیک. کیا مطلب سلام علیکم کا؟ اب جو جس کو فرشتے کہیں تو میں سلامتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, خوشخبری ہے کہ نہیں جنت کی. اب سلامتی کی چیز ہے؟ اللہ کی پکڑ سے سلامتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مغفرت کر دیے اور تمہارا حساب بڑا آسان ہے. اور جو سلامتی میں ہو جائے اس کا انجام کیا ہے؟ جب فرشتے کہہ دیتے ہیں سلام علیکم, فوراً خوشخبری سنتے ہی دل میں سرور, انشراح چہرے پہ رونق, اور یہ چمک چہرے پہ واضح ہو جائے گی. دوسری طرف وجوہ یومئذ یعنی یوم القیامہ علیہا غبرہ, نعوذ باللہ, اس پر غبار ہوگا, دھول ہوگی. کیوں؟ لأنها ذمیمة قبیحة, قبیح خوفناک, قابل مذمت چہرے ہوں گے. کیوں؟ دنیا میں کام ایسا کرتے تھے, ناجائز کسی کا دل دکھانا, غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, والدین کو ناراض کرنا, ان کے سامنے بات کرنا, ان کا ادب نہ کرنا. میں نے کہا اف بھی, واللہ اف بھی لکھا جاتا ہے, اور اف زبان سے نہیں, اف چہرے کی رنگت کو بدلنے میں, ناگواری میں, اور اف آنکھوں کی حرکت میں, اور اف ہاتھوں کی حرکت میں بھی ہوتا ہے. اف ہر وہ چیز ہے جو والدین کو ناگوار لگے, یہ اف ہے. سب سود بھی کھایا, زناکاریاں بھی کی, بدکاریاں بھی کی, بدعات خرخات بھی کی, شرک بھی کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ قیامت کے دن وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, قبیح چہرے, قابل مذمت. کیوں؟ دنیا میں یہی کام کرتے تھے. اچھا, وہ جو چہرے چمکدار ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ صلہ رحمی ہے, والدین کی فرما برداری ہے, حقوق کی ادائیگی ہے, بیوی کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, والدین کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے, اور رشتہ داروں کا حق ہے, مسلمانوں کا حق ہے, کافروں کا حق ہے, جمادات کا حق ہے, حیوانات کا حق ہے, اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. توحید, اتباع سنت, عبادت میں سب سے آگے, اور اتباع سنت میں سب سے آگے, فرائض میں سب سے آگے, نوافل میں سب سے آگے, زندگی ایسے گزری ہے. ان کے چہرے چمک رہے ہیں, ان کی زندگی جیسے گزری ہے, ان کے چہرے بھی ویسے ہیں. والجزاء من جنس العمل, جیسا کرو گے ویسا ویسے بھرو گے. یہاں تک نہیں, صرف گرد غبار نہیں ہوگا. اب دیکھیں, جب دھول لگ جاتی ہے اور اسے اس چہرے کو نہ دھویا جائے, پھر اور دھول لگی, پھر اور دھول لگی, پھر لگتی گئی. گناہ بھی تو متنوع ہے نا, گناہ ایک جیسے تو نہیں ہے نا. ایک گناہ کیا, ایک دھول لگی, دوسرا گناہ کیا, اس کی دھول الگ, تیسرا کیا, اس کی الگ, اور سب سے بدترین گناہ شرک, جو دراصل خارج کر دیتا ہے. اور پھر وہ ایسی دھول ہوتی ہے جس کے بعد کوئی رنگت باقی نہیں رہتی. ترحقها قطرة, شاہ صاحب کہتے ہیں اے ظلمہ, چہرے پہ ظلمت چھائی ہوئی ہوگی. ظلمت سے کیا مراد ہے؟ کالک, نعوذ باللہ. یہ کون ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, الذين جمعوا شيخ صفمت الذين جمعوا بين الكفر والفجور جنن الكفر والفجور كراست اختيار كيا. نسأل الله العافية ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة إنه جواد كريم آمين يا رب العالمين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.